بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور و احمد اعلی نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران اسلام جیسا کہ آپ کے علم میں کہ یہ مقدس مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے اور دنیا بھر میں مختلف مقامات پر گیارہویں شریف کا اہتمام ہوتا ہے. ہمارے اس ملک میں اور ہمارے اس شہر میں بھی جگہ جگہ پر محفلیں گیارہویں شریف انعقاد پذیر ہوتی ہیں. اس لیے مناسب یہ خیال کیا کہ آج کی نشست میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق چند معروضات پیش کیے جائیں, کیونکہ آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں, بالخصوص ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہی سے واقف نہیں. کچھ نام سے تو واقف ہیں لیکن آپ کے کارناموں سے واقف نہیں ہیں. تاکہ ان نوجوانوں کی اصلاح ہو سکے اور ان کی معلومات میں اضافہ ہو سکے, گفتگو شروع کرتا ہوں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی جلو مجی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبد القادر ہے. سید زادے ہیں دونوں طرف سے, اس لیے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نجیب الطرفین سید زادے ہیں, والد محترم کی طرف سے بھی سید زادے ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے بھی سید زادے ہیں. والد محترم کی طرف سے بعض نے کہا کہ بارہویں پشت میں اور بعض نے کہا کہ گیارہویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک جا پہنچتا ہے, اور والدہ محترمہ کی طرف سے پندرہویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب امام علی مقام امام حسین سے ہوتا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک جا پہنچتا ہے. تو والد محترم کی طرف سے حسنی سید زادے ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسین سید زادے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور غوث پاک کا جو سن ولادت ہے یہ مختلف فی ہے. مختلف فی اس لیے ہے کہ مورخین نے آپ کے سن پیدائش پر اختلاف کیا. بعض نے کہا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے. بعض مورخین نے کہا, تذکرہ نگاروں نے کہا کہ 471 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے. بعض نے کہا کہ 490 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور بعض نے کہا کہ 491 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تلاش کرتے کرتے یہ بات مل گئی اور اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن ولادت کیا تھا. ایک بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محفل میں موجود تو آپ کے کسی مرید نے یہ سوال آپ سے پوچھ لیا, ہمارے شیخ ہمارے مرشد یہ فرمائیے کہ آپ کا سن ولادت کیا ہے, آپ کس سن میں پیدا ہوئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جس وقت میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف آیا تھا اس وقت شیخ عبد الوہاب تمیمی کا انتقال ہوا تھا اور وہ وقت تھا کہ جب میری عمر 18 سال تھی. یعنی جب میں بغداد شریف آیا تو شیخ عبد الوہاب تمیمی کا انتقاد ہوا اور اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ تو مسئلہ بہت آسان ہو گیا کہ جب حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 18 سال تھی، تو اس سے پتا چلا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابی محمد ہے، القاب بے شمار ہیں جو دنیا کے اکابر اولیاء کرام نے آپ کو دیے۔ ایک لقب محبوب سبحانی ہے جو بہت مشہور ہے، اور دوسرا لقب محی الدین ہے۔ محی الدین کے معنی ہے دین کے زندہ کرنے والے۔ اب کسی نے ایک مرتبہ محفل میں حضور غوث پاک سے یہ سوال کیا، ہمارے مرشد یہ فرمائیے کہ آپ کو محی الدین کب سے کہا جانے لگا، لوگ جو آپ کو کہتے ہیں دین کے زندہ کرنے والے، یہ کب سے کہا جانے لگا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بری نشست میں، بری محفل میں، فرمانے لگے کہ 511 ہجری کا سن تھا، 511 میں بغداد شریف سے کہیں گیا ہوا تھا، اور جب میں بغداد شریف داخل ہونے والا تھا، یہ 511 ہجری کا سن تھا، کیونکہ حضور غوث اعظم نے سفر بہت کیے اپنی زندگی میں۔ تو میں جب بغداد شریف داخل ہونے والا تھا، میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک شخص بہت ہی نحیف، بہت ہی کمزور بیٹھا ہوا۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے مجھے اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ آپ مجھے سہارا دے کے کھڑا کریں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے سہارا دیا اور اسے کھڑا کیا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اسے کھڑا کیا، اب وہ طاقتور بن چکا تھا، قوی بن چکا تھا، تو وہ مجھ سے کہنے لگا عبد القادر، حالانکہ میں اسے نہیں جانتا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا عبد القادر کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں؟ فرماتے میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے میں نے نفی میں جواب دیا۔ تو وہ کہنے لگا عبد القادر میں دین اسلام ہوں۔ بے حیائی، عیاشی، فحاشی، گناہوں کی آندیاں اتنی تیز چلی، اگر آپ 500 ہجری کا سن اٹھائیں اور حضور غوث پاک کی آمد تک علم دین جب تک غوث پاک حاصل کرتے رہے، اگر آپ اس دور کو دیکھیں، آپ دنگ ہو جائیں گے کہ بے حیائی کہتے ہیں کہ اپنے عروج پر تھی، عیاشی اور فحاشی اپنے عروج پر تھی۔ اللہ اکبر، پھر غوث پاک کا دور آیا، اور غوث پاک نے جب واعظ و نصیحت فرمانا شروع کیا، تو وہ قدم جو گناہوں کی طرف جا رہے تھے، اب غوث اعظم کی محفلوں کی طرف آنے لگ گئے تھے، اور لوگ گناہوں سے توبہ کر کے کنارہ کش ہونے لگے۔ تو حضور غوث پاک نے دین کو بہت مضبوط کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا میں دین اسلام، کفر و شرک، بد مذہبیت و لادینیت کی آندیاں اتنی تیز چلی کہ جس کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا تھا۔ اے عبد القادر، اب میرے اندر جو طاقت اور قوت آئی ہے، یہ آپ کے ذریعے سے آئی ہے، یہ آپ کے وسیلے سے آئی ہے، اس لیے آپ محی الدین ہیں، آپ دین کے زندہ کرنے والے ہیں۔ حضور عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، یہ بات تو میرے اور اس کے درمیان تھی، اللہ اور اس کا رسول جانتا تھا، میں اور وہ جانتے تھے۔ میں بغداد شریف پہنچا، وہاں میں نے وضو کیا مسجد میں، وضو خانے میں، اور پھر مسجد میں میں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، جب میں نے پیچھے دیکھا، فراق فرماتے ہیں مسجد کے باہر پورا بغداد موجود تھا، اور سب مجھے باواز بلند پکار رہے تھے، یا محی الدین، یا محی الدین۔ فرماتے میں حیران ہو گیا، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے میری اور اس کی بات چیت ہوئی ہے، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ گویا فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ مجھے یہ لقب اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو محی الدین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی واعظ و نصیحت سے، اپنی تبلیغ سے، دین کی بنیادوں کو جو ہے وہ مضبوط کیا۔
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام سید موسیٰ تھا، کنیت ان کی ابو صالح تھی اور لقب ان کا جنگی دوست تھا. یہ جنگی دوست بعض نے کہا کہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ جنگ سے محبت کرنے والا، جہاد سے محبت کرنے والا. فرماتے ہیں آپ کو جنگی دوست اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ نے جہاد بہت کیا. بعض نے کہا کہ آپ کو جنگی دوست اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ نے اپنے نفس سے بہت جہاد کیا، کہ روزے رکھتے تھے اور نفس کو مشکلات میں ڈالتے تھے. اور بعض نے کہا کہ اس وجہ سے جنگی دوست کہا جاتا تھا کہ جب لوگ شرابیں بناتے تھے اور شرابوں کو مٹکوں میں رکھتے تھے تو حضور غوث پاک کے والد محترم اپنے ڈنڈے مار کے ان مٹکوں کو توڑ دیا کرتے تھے اور شراب بہنے لگ جاتی تھی، اس وجہ سے لوگ آپ کو جنگی دوست کہنے لگے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام امت الجبار فاطمہ تھا اور کنیت ان کی ام الخیر تھی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین ہوں، نانا نانی ہوں، دادا دادی ہوں، یا حضور غوث اعظم کی بہن ہوں، یا حضور غوث اعظم کی پھوپھی ہوں، یا حضور غوث اعظم کی اولاد ہو، سب لوگوں پر کتابیں بازار میں موجود ہیں. ان سارے بزرگوں پر آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ حضور غوث اعظم کا پورا خاندان آپ کو ولایت کی کان دکھائی دے گا. یہ سب کے سب لوگ اپنے اپنے وقت میں دین کی خدمت کرتے رہے اور تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ان بزرگوں نے زندگی گزاری. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد محترم فرماتے ہیں، انہی کے الفاظ میں سنا رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا شب ولادت، جس وقت غوث پاک جس شب میں تشریف لائے، میں نے مشاہدہ کیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں جلوہ افروز ہیں، حضور موجود ہیں اور حضور اکیلے نہیں آئے. فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ، آئمت الہدا کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ میرے گھر میں جلوگر ہیں. اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا میں دیکھ رہا ہوں اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ کے یہ کلمات ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا، یا ابا صالح، اے ابا صالح، اعطاک اللہ ابنا، اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں بیٹا دیا ہے، وہ ہوا ولی جی، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ محبوبی، وہ میرا محبوب ہے، وہ محبوب اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا محبوب ہے. وہ سیکون لہ شان فی الاولیاء، اس کی شان اولیاء میں، والاختابی اور اختاب میں، کا شان بین الانبیاء و رسولی، ایسی ہوگی کہ جیسے میرا مقام نبیوں اور رسولوں میں ہے. اللہ اکبر، فرماتے ہیں یہ خوشخبری مجھے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمام جملہ انبیاء کرام انہوں نے بھی مجھے بشارتیں دی، اور بشارتیں دیتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو صالح، تمام اولیاء اللہ جتنے اللہ کے ولی ہیں تمہارے فرزند ارجمن کے مطیع ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر تمہارے شہزادے کا قدم ہوگا. فرماتے یہ میرے کو خوشخبریاں تمام انبیاء و مرسلین نے جو ہے وہ دین. اللہ اکبر، یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اچھا، حضور غوث پاک جیسے اس دنیا میں تشریف لائے کرامتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور کرامتیں حضور غوث پاک کی اتنی ہیں کہ اگر صرف کرامتوں پہ گفتگو کی جائے تو چار جمعے اس کے لیے چاہیے ہوں گے. کہ حضور غوث اعظم سے جو کرامتوں کا صدور ہوا، اللہ اکبر. مثلاً میں آپ کو بتاؤں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے، شب یکم رمضان المبارک تھی، یعنی دوسرے دن روزہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ عبد القادر جیلانی جب دنیا میں تشریف لائے تو عبد القادر جیلانی نے سحری کے وقت میرا دودھ پیا، پھر پورے دن میں نے دیکھا کہ عبد القادر نے دودھ نہیں پیا. جیسے ہی مغرب کی اذانیں ہونے لگی اس وقت عبد القادر نے دودھ پیا، مغرب کے وقت دودھ پیا. فرماتی ہے میں حیران تھی، سوچا دوسرے دن پھر غور کروں گی، اسی طرح دوسرا دن بھی نکل گیا، تیسرا دن بھی نکل گیا، فرماتی ہے میں خوش ہوئی کہ میرے بیٹے عبد القادر جیلانی الحمدللہ روزے رکھتے ہیں، میرے بیٹے روزے رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب فرماتی ہیں یہ بات مشہور ہو کہ سیدوں کا ایک گھرانہ ہے اور وہاں ایک شہزادہ پیدا ہوا ہے حضور کی اولاد میں سے، اور وہ ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے۔ لوگوں تک یہ بات پہنچی، زبان سے ایک دوسرے سے سنا، پھر پہنچتی چلی گئی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب سال ہو گئے، رمضان شریف آیا، اس وقت مطلع ابر آلود تھا، چاند دکھائی نہیں دے رہا تھا، بادل ہی بادل تھے۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں۔ فرماتی ہیں کہ لوگ میرے پاس آئے، لوگ سن چکے تھے پیدائش والے دن اور پیدائش والے وقت ایسا ایسا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگ میرے پاس آئے اور آن کے کہنے لگے کہ یہ بتائیے، کیا آپ کے شہزادے عبد القادر نے آج آپ کا دودھ پیا ہے؟ ہم صرف آپ سے اتنا پوچھنے آئے، آپ کے شہزادے نے کیا آپ کا دودھ پیا ہے؟ تو حضور غوث آدم کی والدہ فرمانے لگی، نہیں، میرے شہزادے نے رات کے وقت دودھ پیا تھا، ابھی پورا دن دودھ نہیں پیا۔ پھر فرماتی ہیں حضور غوث آدم کی والدہ محترمہ، پھر لوگوں نے تحقیقات کری چاند کے مسئلے پر، تحقیقات کرنے کے بعد لوگ اس نتیجے پر پہنچے، بڑے بڑے علماء اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو دن گزرا، اس دن پہلا روزہ تھا، لوگوں کو پتا نہیں چلا۔ اب غوث پاک کی والدہ نے جو بات ارشاد فرمائی، اب کیا ہوا؟ فرماتی ہیں وَشْتَحَرَ بِوَلَدِنَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنَّهُ وَلَدٌ مِنَ الْأَشْرَافِ وَلَدٌ لَا يَرْبُو فِي نَهَرِ رَمَضَان، یعنی ہمارے شہر میں اس وقت مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ماہ رمضان المبارک میں روزے کے وقت میں دودھ نہیں پیتا۔ فرماتی یہ بات پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ ایک کرامت تو یہ حضور غوث پاک، دوسری کرامت یہ ہے کہ حضور غوث پاک جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت والدہ محترمہ کی عمر شریفہ تھی 60 سال، 60 سال عمر شریفہ۔ آپ حکیموں، ڈاکٹروں اور طبیبوں سے پوچھ لینا کہ 60 سال جو عمر ہوتی ہے اس میں بچہ پیدا ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، 0 چانسز ہوتے ہیں۔ اور یہ جتنے وہ خواتین، وہ ڈاکٹرز کہ جو ان معاملوں کو ہینڈل کرتی ہیں، گائنالوجسٹ آپ کہہ لیجئے جو اس معاملے کو دیکھتی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ ساری ڈاکٹر اور وہ سارے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جب تک عورت کو مینسس آتے ہیں، مخصوص ایام آتے ہیں، بس اس وقت تک اولاد پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور جب عورت کو مخصوص ایام نہیں آتے تو اولاد پیدا ہونے کے چانسز بہت ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری ہے، آپ جا کے طبیبوں سے پوچھیں جو ان معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، یہ بیماری ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں وہ دل ہی دل میں میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ بہت سارے شادی شدہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ازواج، جن کی بیویوں کے اندر یہ بیماری ہے کہ ایک اولاد ہو گئی، اس کے بعد مینسس آنا بند ہو گئے، دو اولادیں ہو گئی، مینسس آنا بند ہو گئے۔ بعض ہیں کہ انہیں مینسس ہی نہیں آتی، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ طبیب سب سے پہلے ان مینسس کا علاج کرتا ہے، مخصوص ایام کا جو ہے وہ علاج کرتا ہے، یہ خون جاری ہونے چاہیے، اگر یہ خون جاری ہوگا تو اولاد ہونے کے چانسز ہوں گے، اور پھر اگر یہ خون جاری نہ ہو تو بعض مرتبہ عورت میں بہت ساری تبدیلی آ جاتی ہیں، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، وہ موٹی ہو جاتی ہے، ہاتھ موٹے ہو جاتے ہیں، چہرے جو ہے وہ پھول جاتے ہیں، تو یہ سارے معاملات عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو والدہ محترمہ کی عمر شریفہ 60 سال تھی، 60 سال۔ گویا میرے یہ الفاظ سنو تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ سبحان اللہ کہیں گے کہ غوث پاک نے سب سے پہلے فیض پہنچایا تو اپنی والدہ کو پہنچایا، فیض پہنچایا تو اپنی والدہ کو پہنچایا۔ اللہ اکبر، حضور غوث پاک اس دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضور کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن صبح صادق کے وقت، تو ذہن میں رکھنا میری یہ بات، اکابر اہل علم نے لکھا کہ اس وقت جب حضور آئے پوری دنیا میں جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب کے یہاں لڑکے پیدا ہوئے، کسی کے یہاں لڑکی پیدا نہیں ہوئی، سب کو اللہ نے بیٹوں سے نوازا۔ کیوں؟ علماء فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی جب پیدا ہوتی تھی وہ سوگ میں مبتلا ہو جاتے، غم میں مبتلا ہو جاتے، ماتم ان کے گھر میں ہونے لگتا، اور پھر وہ کرتے کیا تھے؟ اگر دور جاہلیت کو آپ پڑھیں، وہ اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، اپنی بچیوں کو وہ بہانے سے لے جاتے اور اٹھا کر کے وہ کنویں میں ڈال دیتے تھے۔ اللہ اکبر، ان کے یہ معاملات تھے، اس طریقے کے معاملات تھے۔ چنانچہ میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم سمجھاتا ہوں اور سکھاتا ہوں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے سے پہلے اس نے جتنے بڑے بڑے بھی گناہ کیے، اللہ نے گواہ ہو جاؤ کہ سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ تو لوگوں کا ہجوم، اور حضور یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب ایک صحابی کی تسلی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ایک کام کر چکے تھے حضور کا کلمہ پڑھنے سے پہلے، وہ کھڑے ہوئے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے دل کو تسلی نہیں مل رہی، آپ کچھ ایسی بات ارشاد فرمائیں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا، سنا۔ کیا سنانا چاہتے تھے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ہم اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، کنویں میں ڈال کے ہلاک کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ ہمیں داماد بنانا پسند نہیں تھا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالی نے مجھے بڑی خوبصورت سی چاند جیسی بیٹی عطا فرمائی، جب وہ بڑی ہوئی، جب وہ پیدا ہوئی تو ایک قیامت تھی میرے اوپر، کیونکہ وہ جاہلیت کا دور تھا، وہ بڑی ہونے لگ گئی۔ جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی، میں جب گھر میں داخل ہوتا، آئے میرے ابا، آئے میرے ابا کہہ کے وہ میرے سینے سے لگ جاتی، بہت پیار کرتی۔ ایک دن میں نے یہ تہیا کر لیا کہ مجھے اس کو مارنا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تیار کرو۔ اس نے نہلایا دھلایا، سر میں تیل ڈالا، چوٹی باندھی، میرے ساتھ روانہ کیا۔ اس کو بھی خبر نہیں تھی کیا ہونے والا ہے۔ میں اسے لے گیا، میں نے ذہن میں ایک جگہ طے کی ہوئی تھی، ایک کنواں بہت گہرا تھا، میں لے گیا۔ وہ میری انگلی پکڑ کے چل رہی تھی، آئے میرے ابا، آئے میرے ابا کہہ کے باتیں کر رہی تھی۔ بس کنویں کے قریب پہنچے، دور جاہلیت تھا، میں نے اٹھایا اور اسے کنویں میں پھینک دیا۔ جب وہ گر رہی تھی تو کہہ رہی تھی، اے میرے ابا، اے میرے ابا۔ اب حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آنسو ایسے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے، حضور رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام، حضور کو روتے ہوئے دیکھا، سب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اب صحابہ کرام اس شخص کی طرف غصے سے دیکھنے لگ گئے، کس نے، اس نے ہمارے حضور کو ایسا واقعہ کیوں سنایا، کیوں بتایا؟ اللہ اکبر۔ حضور نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس شخص سے ارشاد فرمایا، فرمایا، اے جوان، کھڑا ہو، اپنا واقعہ دوبارہ سے سنو۔ اب وہ شخص کھڑا ہوا، اپنا واقعہ دوبارہ سے سنانے لگا، ایسا ایسا ہو گیا، میں نے بچی کو کنویں میں ڈالا، وہ گر رہی تھی، زور زور سے پکار رہی تھی، اے میرے ابا، اے میرے ابا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا، گواہ ہو جاؤ، جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا، اگر اس نے اتنے بڑے بڑے بھی گناہ کیے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایسے بڑے بڑے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ اللہ اکبر۔ تو اب دور جاہلیت میں تو بیٹی پیدا ہو جائے تو گھروں کے اندر صفے ماتم بچھ جائے، اللہ تعالیٰ نے جس وقت سرکار تشریف لائے، ہر ایک کے گھر میں جتنی عورتیں حاملہ تھیں، بیٹے پیدا ہوئے، بیٹے پیدا کیے، بیٹی پیدا نہیں کی، کیوں؟ اس لیے سرکار کی آمد ہے، میرے محبوب کی اس دنیا میں آمد ہونے والی ہے، ہر گھر میں خوشی ہو، کسی گھر میں غم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر دیکھیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت بھی پورے گیلان میں لڑکے ہی پیدا ہوئے، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، اور کتنے لڑکے پیدا ہوئے، کمال دیکھیے۔ جس دن غوث پاک اس دنیا میں تشریف لائے، اس دن اللہ نے گیارہویں وعدے کے صدقے 1100 بیٹے پیدا کیے۔ یا رسول بیٹے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے. اور پھر کمال دیکھیے جتنے بیٹے اس دن پیدا ہوئے کہ جب غوث آدم پیدا ہوئے وہ سب بڑے ہونے کے بعد اللہ کے ولی بنے, سب بڑے ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بنے. اللہ اکبر, یہ کرامت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت فرمائیے آپ کو کتنی عمر میں پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں, بتائیں. فرمانے لگے میں چھوٹا تھا, جب میں مدرسے جاتا تو میرے ساتھ فرشتے چلا کرتے تھے, اور فرشتے جب مدرسے پہنچتا لوگوں سے کہتے راستہ دے دو, دیکھ نہیں رہے کہ یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے. فرماتے ہیں غوث پاک, ایک اور مقام پر قلائد جواہر کا حوالہ ہے, فرماتے جب میں چھوٹا تھا مدرسے جاتا تو روزانہ ایک شخص میرے پاس آتا, مجھے مدرسے لے کے جاتا, میرے برابر میں بیٹھتا, کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا, میرے برابر میں بیٹھتا, جب مدرسے کی چھٹی ہوتی مجھے گھر پہنچاتا. اللہ اکبر, فرماتے ایک روز میں نے اس سے پوچھا, اچھا فرشتے جھوٹ نہیں بولے یہ تو آپ کو پتا ہے, میں نے ایک روز اس سے پوچھا من تکون, آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا انا ملکن اے عبد القادر من الملائکتی, میں فرشتہ ہوں, اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں میں, اور اللہ تعالی نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں مدرسے میں آپ کے ساتھ رہا کروں. تو یہ فرشتہ غوث پاک کو گھر سے لے جاتا اور حضور غوث پاک کو پھر گھر پہنچاتا, اور دوران درس یہ فرشتہ حضور غوث پاک کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. اللہ اکبر, حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک روز میرے قریب سے ایک شخص گزرا جس کو میں نہیں جانتا تھا, جب فرشتوں کو اس نے یہ کہتے ہوئے سنا کشادہ کر دو, کشادہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ولی بیٹھ جائے, تو اس نے فرشتوں سے پوچھا ما ھذا الصبی, یہ بتاؤ کہ یہ لڑکا کس کا ہے, تم کہہ رہے ہو نا کشادہ کر دو جگہ تاکہ یہ بچہ بیٹھ جائے, یہ بچہ کس کا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا ھذا من بیت الاشراف, یہ سید گھرانے کا ایک بچہ ہے, سادات گھرانے کا ایک بچہ ہے. تو انہوں نے کہا سیکون لی ھذا شان عظیم, ان قریب یہ بہت بڑی شان والا ہوگا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں 40 سال کے بعد میں نے پہچانا وہ اپنے وقت کے ابدال تھے. 40 سال کے بعد فرماتے میں نے پہچانا کہ وہ اپنے وقت کے ابدال تھے. اللہ اکبر, یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں حج کے ایام میں, اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں, فرماتے میں جیلان میں تھا تو گلی سے بیل جا رہا تھا, محلے کا ایک ایک بچہ آگے بڑھتا بیل کے دم پہ ہاتھ لگا کے آ جاتا, سب ہاتھ لگا کے آ گئے تو مجھ سے کہنے لگے عبد القادر آپ رہ گئے, اب آپ کی باری ہے. فرماتے میں گیا, میں نے جیسے ہی اس کی دم پہ ہاتھ رکھا اس نے اپنی گردن میری طرف کی اور فصیح زبان میں مجھ سے کہنے لگا عبد القادر یہ کام تیرا نہیں ہے, اللہ نے تمہیں ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا. فرماتے ایک ہیبت طاری ہو گئی, ایک جانور مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. فرماتے میں بھاگا دوڑا وہاں سے, میں اپنے مکان کی چھت پہ چلا گیا. فرماتے یہاں تو عجیب منظر تھا, جب چھت پہ پہنچا اللہ نے نگاہوں سے سارے پردے ہٹا دیے, میں نے اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے رہتے ہوئے عرفات کے میدان کو دیکھا کہ لوگ وہاں پر جمع ہیں. اللہ اکبر, فرماتے میں پھر وہاں سے دوڑا اپنی والدہ کے پاس آیا, عجیب کیفیت میری تھی, میری والدہ نے مجھے سینے سے لگا لیا اور فرمانے لگی بیٹا عبد القادر یہ کیا ہے؟ تو میں نے اپنی والدہ کو ایک ایک چیز جو بچپن سے اب تک میرے ساتھ ہوئی, میں نے اپنی والدہ کو وہ چیز ساری کی ساری بتانا شروع کری. اور حضور غوث پاک بتاتے بتاتے یہ بات بھی بتانے لگ گئے, امی جان آپ کو پتا, اب حضور غوث پاک کے جو نانا تھے ان کے پھل فروٹ کے باغات تھے, آپ کو پتا ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, جب میں آپ کے پیٹ میں تھا, جی ہاں, ایک دن آپ کو خواہش ہوئی سیب کھانے کی, آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئیں میرے نانا کے باغ میں سیب کے درخت کی طرف, ایک سیب کو آپ توڑنا چاہتی تھی, ہاتھ بڑھائے تھے کہ بیچ میں سے سانپ حملہ کرنے والا تھا، اس سے پہلے آپ کے پیٹ میں درد پیدا ہوا اور آپ کا ہاتھ نیچے آ گیا؟ ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ میں نے آپ کے جگر میں ایک خاص مقام پہ اپنے ناخون کو چبویا تھا جس کے درد کی وجہ سے آپ کا ہاتھ نیچے آ گیا تھا، اور وہ سانپ جو حملہ کرنے والا تھا اس کا وار خالی چلا گیا۔ وہ میں آپ کی پیٹ میں رہتے ہوئے اس چیز کو دیکھ رہا تھا۔ اب جب ایک ایک واقعات بتانے لگ گئے اور والدہ ہر بات کی تصدیق کرنے لگ گئی، امی جان میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے، یہ معاملات ہیں۔ والدہ نے کہا پھر بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو؟ اب میں مجھے آپ اللہ کے راستے میں آزاد کر دیں، میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، اور جب تک خود دین نہیں سیکھوں گا لوگوں کو دین کیسے سکھاؤں گا، خود مذہب کا مطالعہ نہیں کروں گا لوگوں کو کیسے سمجھاؤں گا کہ اسلام کیا ہے۔ والدہ محترمہ فرماتے خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی۔ اور والدہ محترمہ، میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ محترمہ نے 40 دینار میرے لیے رکھے، 40 دینار میرے بھائی کے لیے رکھے، یہاں گدڑی میں کپڑا لگا کر ادھر سی دیے وہ 40 دینار، اور کہا کہ عبد القادر اب میں تمہیں چھوڑنے جاتی ہوں۔ تو اس وقت ڈاکو یہ بہت قافلوں پر حملے کرتے تھے، تو لوگ اکیلے جانا پسند نہیں کرتے تھے، قافلوں کی صورت میں پسند کرتے تھے۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں رات کے وقت، اگر آپ حیدرآباد جانا چاہیں، ٹنڈو آدم جانا چاہیں، لاڑکانہ جانا چاہیں، تو باقاعدہ موبائلیں جو ہیں وہ آگے پیچھے چلتی ہیں تاکہ ڈاکو بس پہ حملہ نہ کر دے۔ ابھی کم ہو گیا لیکن اکثر یہ بڑھتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی معاملات تھے۔ حضور غوث پاک فرماتے میری والدہ مجھے چھوڑنے آئی، میری والدہ نے مجھے چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد میری والدہ فرمانے لگی، وہ رو رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرما رہی تھی، یا ولدی اذهب فقد خرجت عنك لله تعالى فهذا وجه لا اراه الى يوم القيامه، اے فرزند ارجمن، میں تجھے محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں، اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت ہی کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ اب ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، ذہن میں رکھ، اب ملاقات ہوگی ہماری اور تمہاری، تو روز قیامت ہوگی، روز محشر ہوگی۔ اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے غوث پاک کی والدہ بھی اللہ کی ولیہ۔ اب حضور غوث پاک کا علمی سفر شروع ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قافلے میں جا رہا تھا، میری والدہ کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں میرے دل و دماغ میں تھی۔ آخری وقت میں یہ بھی کہا تھا کہ بیٹا جس کام کے لیے تم جا رہے ہو، اگر اس کام میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کتنے ہی سخت لمحات کیوں نہ آ جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں وہ باتیں یاد کرتا ہوا جا رہا تھا، فرماتے جیلان سے ہمدان ہم پہنچے تھے، ڈاکوؤں نے چاروں طرف سے قافلے کو گھیر لیا، ان کی تعداد 60 تھی، جس کے پاس جو تھا انہوں نے لوٹ لیا، سونا چاندی زیورات روپیہ پیسہ اس وقت کا جو بھی تھا وہ لوٹ لیا۔ فرماتے ایک ڈاکو میرے پاس بھی آیا، او بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہے، ہنستا ہوا چلا گیا۔ پھر دوسرا آیا، کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہے۔ فرماتے اب ان کا سردار آیا، سردار کے سامنے مال رکھا گیا، اور سردار سب لوگوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا۔ تو ایک ڈاکو نے کہا ہمارے سردار، ایک بچہ ہے اس قافلے کے اندر، ہم اس سے پوچھتے ہیں تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے 40 دینار ہے۔ دوسرا بھی کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے، لگتا ہے کہ وہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، کہ ذرا اسے لے کر کے آ، اسے ہم بھی تو دکھائیں کہ ہماری دہشت کیا ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک کو سامنے پیش کیا گیا، اس نے پوچھا کیا نام؟ عبد القادر نام۔ کہاں کے رہنے والے؟ جیلان کا رہنے والا۔ خاندان اور نسب تو بتاؤ۔ میں سید زادہ ہوں۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ سن کی طرف آپ جائیں گے، ٹھیک ہے یہ ڈاکو ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سیدوں کی عزت کرتے ہیں پورے سندھ کے اندر جتنے بھی ڈاکو ہیں۔ یہ دادو جو ہے تو ڈاکو کا قلا کہا جاتا ہے، دادو کو آپ صرف یہ بول دیں کہ میں سید ہوں، یا وہ آئی ڈی کارڈ پہ دیکھ رہے سید ہیں، آپ کو انگلی تک نہیں لگائیں، آپ کو واپس کر دیں گے۔ بتا یہ رہا ہوں کہ سندھ کے اندر بھی علماء نے اتنے دین کا کام کیا ہے، اگرچہ وہ ڈاکو ہیں لیکن ان معاملات کو وہ بھی جانتے ہیں کہ سیدوں کے ساتھ ہم نے ایسے معاملات نہیں کرنے، اس معاملات کو بھی وہ جانتے ہیں۔ اب وہ سردار، اچھا کون سا نصب ہے؟ بیان کر دیا، ہے کیا تمہارے پاس؟ 40 دینار ہیں۔ کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہے۔ ادھیڑا زمین پہ گرے، گنا تو پورے 40 تھے۔ تم نے سچ کیوں بولا عبد القادر؟ یہ موقع تو ایسا ہوتا ہے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اپنی جان بچاتے ہیں۔ کہا میں اپنی والدہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ کیا وعدہ کیا؟ میری والدہ نے کہا تھا بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کتنے کڑے لمحات کیوں نہ آ جائے، ابھی تو میں نکلا ہوں دین کے لیے، گویا اگر ابھی میں جھوٹ بولنا شروع کروں تو پھر تو میں دین حاصل نہیں کر سکتا نا، دین کے پیغام کو عام نہیں کر سکتا نا۔ فرماتے وہ سردار اتنا متاثر ہوا کہ میرے قدموں میں گر گیا، زار و قطار ہونے لگا، کہنے لگا عبد القادر آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ اب کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ سارے لوگوں کے جو زیورات لوٹے تھے سامان سب کو واپس کر دیا، سردار نے توبہ کی، اس کے بعد وہ 60 ڈاکو آئے انہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ اب حضور غوث اعظم کا یہ سفر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف پہنچے۔ بغداد شریف یاد رکھنا مسلمانوں شروع ہی سے علم دین کا مرکز ہے بغداد شریف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغداد شریف لے جائے۔ حضور غوث پاک کا مزار بھی وہاں پر ہے، انبیاء و مرسلین کے مزارات بھی وہاں پر ہیں، اور بہت نورانیت بہت روحانیت بغداد شریف کے اندر ہے۔ بغداد شریف شروع سے علم دین کا مرکز ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ایک وقت تھا کہ 32 ممالک نے مل کے بغداد پہ حملہ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں سر وہ صدام کا دور آپ کو یاد ہے، 32 ممالک ملے، میزائلز راکٹس کیا کیا بغداد شریف پہ فائر کیے، سب کچھ ہوا، لیکن ان بزرگوں کے روزوں کے گنبد اسی طریقے سے چمکتے دمکتے رہے۔ پھر وہ امریکہ داخل ہوا، افغانستان کو اس نے تباہ کیا، بغداد شریف کو امریکہ نے تباہ کیا، اور جو حال کیا بغداد شریف کا آپ کے سامنے ہے۔ اب جو حال ہو گیا تو جس طرح ہمارے پاکستان کا حال ہے ویسے ہی بغداد کا حال، خود کچھ دھماکے ہوتے ہیں، ریموٹ کنٹرول دھماکے ہوتے ہیں، 100-100 200-200 لوگ مرتے ہیں، لیکن آج بھی بغداد شریف علم دین کا مرکز ہے آج بھی۔ اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک بزرگ بغداد شریف حضور غوث پاک کے مدرسے کے استاد 96 سال عمر ہے اور اپنے کندھے پہ کلاشنکوف ٹنگا کے آتے ہیں وہ بزرگ، اور آنے کے بعد وہ لوگوں کو درس نظامی پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، اور پھر اپنے پاؤں پہ چل کے وہ واپس جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ بغداد شریف سے آگے آپ جائیں فلوجہ کا مقام، آپ ذرا اخبارات اٹھائیں فلوجہ کے، سارے انگریز حیران ہیں، فلوجہ کے جو مسلمان شہید ہوتے ہیں وہ سب کے سب مسکرا رہے ہوتے ہیں، ان کی قبروں میں رکھا جاتا ہے مسکرا رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو بغداد شریف شروع سے علم دین کا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ بغداد شریف کو آباد رکھے۔ مسلمان جتنے ممالک ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ ظالم بھیڑیے جو ان ممالک کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے، اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک بغداد شریف پہنچ گئے، اور بغداد شریف پہ مختلف اساتذہ کرام سے حضور غوث پاک نے علم دین پڑھا۔ ایک نام میں آپ کو بتاؤں، ایک نام آتا ہے ابو الخیر حماد بن مسلم دباس، یہ بھی حضور غوث پاک کے استاد ہیں۔ اچھا دباس کہتے ہیں انگور کا شیرہ بیچنے والے تھے، شربت بیچنے والے تھے۔ اچھا ان کے شربت کی خوبی یہ تھی ان کی دکان کے کہ ان کے شربت پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ آپ چلے جائیں یہ جتنے گنے کا شربت بیچ رہے ہیں، گنا کم ہوگا مکھیوں کا جھنڈ زیادہ ہوگا، آپ جا کر کے دیکھیں، لوگ پی رہے ہوتے ہیں، بہت سارو احساسات بہت سارو ہے، لوگ کہتے ہیں میں حیران ہو جاتا ہوں مکھیاں بیٹھی ہوئی، سارے معاملات بیٹھے بہت اچھا لگتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ استاد محترم انگور کا شربت بیچتے لیکن مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اللہ اکبر، ان لوگوں کی یہ شان ہے۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذرا غور فرمائیے، پیدائشی ولی ہیں صاحب، جب پیدائشی ولی ہیں تو پھر پڑھنے کے لیے کیوں گئے؟ جب پیدائشی ولی ہے تو پڑھنے کے لیے کیوں گئے؟ اتنی محنت کیوں کی؟ یہ جیلان سے آپ کیا سمجھتے ہیں بغداد شریف؟ یہ 400 میل کا فاصلہ ہے، حضور غوث پاک نے جس طریقے سے طے کیا ہے، کبھی سواری پہ کبھی پیدل، کبھی سواری پہ کبھی پیدل، حضور غوث پاک نے علم دین حاصل کیا محنت سے جد و جہد سے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، جس کو ولی بناتا ہے پہلے اسے علم دیتا ہے۔ حضور غوث پاک کا علم تھا، علم غوث پاک کو حاصل تھا، لیکن حضور غوث پاک جس طریقے سے دین کی خدمت کرنا چاہتے تھے جو ان کے ذہن میں وہ بات تھی اس بات کو لے کے حضور غوث پاک آگے بڑھے اور بغداد شریف میں بڑی محنت سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے علم دین حاصل کیا, عالم بن گئے. عالم بننے کے بعد اب مرشد کی تلاش میں نکلے. حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی کے ہاتھ پہ مرید ہوئے. اچھا اب ادھر دیکھتے, ادھر شیخ ادھر غوث پاک, کس لیے آئے؟ عبد القادر جیلانی عرض کرتے ہیں حضور آپ کا مرید بننے کے لیے. فرمایا ٹھیک ہے مرید بناؤں گا عبد القادر, لیکن شرط ہے پہلے خرقہ میں تمہیں پہناؤں گا, پھر وہی پہنا ہوا خرقہ تم مجھے پہنانا. میں جانتا ہوں تمہارا مقام کس قدر بلند ہے. اللہ اکبر, مرید ہو گئے اور مرشد نے آپ کو خرقہ پہنایا, پھر غوث پاک نے اتار کر کے اپنے مرشد کو پہنایا. دیکھا آپ نے کیا شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. اور پھر حضور, بعض لوگوں نے لکھا کہ حضور غوث پاک کو شیخ ابو سعید مخزومی نے اپنا مدرسہ دیا. عبد القادر اس میں بیٹھو اور اس میں بیٹھ کر کے دین کی خدمت کرو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا, میں نے دیکھا میرے نانا نبی کریم علیہ السلام میرے سامنے موجود ہیں اور مجھ سے فرما رہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں بیٹا عبد القادر تم بعض و نصیحت کیوں نہیں کہتے, تم درس کیوں نہیں دیتے, وہ یا تم تقریریں کیوں نہیں کرتے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فصاحِ بغداد ہے, یہ تو فصاحِ عرب ہے, بڑی شاندار عربی زبان یہ بولتے ہیں, ان کے سامنے میں گفتگو کروں یہ تو بہت مشکل کام ہے. فرمایا اچھا یہ بات ہے میرے قریب آؤ. کہتے میں قریب ہوا, سرکار نے سات مرتبہ اپنا لعاب دہن نکال کے میرے منہ میں داخل کیا. زور کی نماز سے میں فارغ ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم میرے سامنے تھے اور مجھ سے فرما رہے تھے عبد القادر کیا بات ہے درس کیوں نہیں دیتے. میں نے وہی بات درس کی تو مولا علی قریب ہوئے اور چھ مرتبہ اپنا لعاب دہن نکال کر میرے منہ میں داخل کر دیا. اب مجھے بتاؤ غوث پاک کی زبان لعاب رسول سے تر ہو گئی, لعاب علی سے تل ہو گئی, اب فصاحت و بلاغت میں کون ہے جو غوث پاک کا مقابلہ کر سکتا ہے. اب حضور غوث پاک درس دینے کے لیے بیٹھے, اللہ اکبر, حضور غوث پاک جب درس دینے کے لیے بیٹھے لوگ اونٹوں پر بیٹھ کر فرماتے ہیں, سواریوں پر بیٹھ کر, بیل گاڑیوں میں بیٹھ کر, گھوڑوں پر بیٹھ کر, پتہ نہیں کہاں سے آ گئے, میری پوری مسجد بھر گئی. فرماتے اب مسجد میں جگہ تنگ ہونے لگ گئی, میں نے کہا اب جو مدرسے کا صحن ہے نا وہاں پہ درس دوں گا. فرماتے درس دینے بیٹھا تو وہ جگہ بھی تنگ ہونے لگ گئی. تو میرے جو مریدین تھے, اچھا حضور غوث پاک کے مریدین میں اکثریت آپ کو غریبوں کی ملے گی, زیادہ کام ان اللہ کے ولیوں نے غریبوں پہ کیا, محنت کی ہے غریبوں پر. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے جو چاہنے والے تھے انہوں نے مدرسے کے ارد گرد کے مکانات خرید لیے چندے کے ذریعے جیسے بھی, ان کو توڑ دیے, یہ مدرسے کا صحن وسیع ہو گیا. میں درس دینے بیٹھا فرماتے یہ بھی چھوٹا پڑھنے لگ گیا. میں نے کہا اب کہاں جاؤں کیا کروں, تو میں نے کہا سنو جہاں پر عید کی نماز پڑھاتا ہوں نا وہاں پہ درس دوں گا. فرماتے درس دینے بیٹھا وہ بڑا سا میدان بھی لوگوں سے بھر گیا. فرماتے اب جو بڑی عیدگاہ ہے میں وہاں پہ درس دوں گا. جب درس دینے بیٹھا خود فرماتے ہیں 70,000 انسان میری تقریر سنتا تھا, 70,000 انسان. اور کرامت اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی اور کمال وہ عطا فرمایا کہ 70,000 کے مجمع میں جس طرح سب سے آگے بیٹھنے والا آپ کی آواز کو سنتا اسی طرح سب سے پیچھے بیٹھنے والا آپ کی آواز کو سنتا تھا. یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تھی. اور میں آپ کو محفل کا حال بتاتا ہوں جو اہل علم حضرات نے آپ کی محفل کا لکھا. کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت شاہ عبد الاقنوطی دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی آپ کی مجلس شریف میں کل اولیاء اللہ انبیاء کرام جسمانی حیات کے ساتھ, الفاظ سنیے شاہ عبد الاقنوطی دہلوی کے رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی مزار پہ رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے, آپ کی مجلس شریف میں کل اولیاء اللہ انبیاء کرام جسمانی حیات کے ساتھ اور ارواح کے ساتھ اور جن اور ملائک تشریف فرما ہوتے اور حضرت حبیب رب العالمین بھی تربیت و تائید کے لیے جلوہ فرما ہوتے حضور آتے اپنی شہزادے کی تربیت کرنے آتے، شہزادے کی تربیت فرماتے، اور حضرت خضر علیہ السلام تو اکثر اوقات مجلس شریف کے حاضرین میں شامل ہوتے تھے، حضرت خضر علیہ السلام موجود ہوتے، اور مشائی کے زمانہ میں سے جس سے بھی خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو اس کو آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کی تاکید فرماتے تھے. جب غوث پاک واس کرتے تم کہاں ہوتے ہو؟ مشائی سے پوچھتے ہم فلانے کام میں مصروف ہوں. چھوڑو وہ کام، عبد القادر جیلانی کی محفل میں جاؤ. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے اور ارشاد فرماتے علماء اور مشائخ سے کہ جس کو بھی فلاح اور بہبود کی خواہش ہو اس کو اس مجلس شریف کی ہمیشہ حاضری ضروری ہے. جو چاہتا ہے کہ اسے فلاح حاصل ہو وہ غوث پاک کی محفل میں جائے. اللہ اکبر. یہ سارے بزرگ آتے. حضرت ابو سعید خیلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ دیکھا سرکار کریم علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو کہ آپ کی مجلس مبارکہ میں رونق افروز ہیں. کئی بار دیکھا میں نے، اور دیکھا فرشتے آپ کی مجلس میں گروہ در گروہ حاضر ہوتے تھے، اسی طرح رجال غیب بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور حاضری میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے تھے. پہلے میں جاؤں گا، وہ کہتا پہلے میں. یہ سارے لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں جو ہے وہ پہنچا کرتے تھے. اللہ اکبر. اب محفل کی کیفیت کیا ہے؟ اب محفل کی کیفیت بھی بڑی عجیب ہے، اور ہر محفل روحانی محفل ہے. انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، نور کی برسات ہو رہی ہے، اور لوگ اس نور کو برستا ہوا دیکھ رہے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مجلس شریف میں آتے، بڑے مضبوط انسان تھے غوث پاک، بہت مضبوط انسان، ریش مبارکہ گھنی، چہرہ مبارکہ پر انوار کی برسات، خوبصورت سا لباس زیب تن فرماتے، امامہ شریف اپنے سر پہ خوبصورت سا باندھتے. اب ذرا تصور کرو حضور غوث پاک آ رہے اور 70,000 کا مجمع کھڑے ہو کے غوث پاک کا استقبال کر رہا. اللہ اکبر. بڑا طریقہ غوث پاک نے لوگوں کو سکھایا. لوگ راستہ چھوڑ دیتے، قطار بنا کے کھڑے ہوتے، کبھی ہاتھ ملانے آتے، حضور غوث پاک بیچ میں سے گزرتے ہوئے جاتے. یہ طریقہ غوث پاک نے لوگوں کو سکھایا، اپنی محفل میں لوگوں کو سمجھایا. اب ہم کتنے بھی سمجھانے کی کوشش کریں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. لوگ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہم W11 میں جا کر کے بیٹھ گئے. کوئی ادھر سے ہاتھ گھسیٹ رہا ہوگا، کوئی ادھر سے ہاتھ گھسیٹ رہا ہوگا. غوث پاک کی اولاد ہے، اب یہ زندہ نہیں جانی چاہیے. اس کا ہاتھ ہم تبرک کے طور پہ لے جائیں، اس کا سر تبرک کے طور پہ لے جائیں، ایسا عجیب و غریب حال کرتے ہیں. نہیں دیکھو، اگر میں باہر سے کسی عالم کو یہاں پہ بلاؤں اور آپ اس طریقے سے یہ معاملات کریں گے، وہ کیا سوچے گا؟ کیا تربیت کری شاہ صاحب آپ نے لوگوں کی؟ اتنے جمعے آپ پڑھاتے ہیں، آپ نے کیا تربیت کی؟ وہ اپنے دل میں کیا چیز لے کر کے جائے گا؟ خدا کے لیے ایسا نہ کرو. ایئرپورٹ پہ تو بڑی پابندی سے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، سعودی ایئرپورٹ پر وہ تو ویسے ہی جھڑک دیتے ہیں لائن میں. دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر میں نے دیکھا لائن میں کھڑے، اور جیسے پاکستانی ایئرپورٹ پہ پہنچے پکے پاکستانی. وہ تیڑا ہی کھڑا ہونا ہے اسے، اپنے برم دکھانے ہیں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں. یہ ساری چیزیں چھوڑو، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے دشمن ہیں. ہم کچھ نہیں ہیں، دو قطروں سے تو ہم بنے ہیں، باقی ہمارے اندر ہے کیا؟ یہ ساری اکڑ و غرور سب صبر کے اندر برابر ہو جائے گا. خدا کے لیے عاجزی سے آؤ، انکساری سے آؤ، ملاقات لوگوں سے کرو، محبت کے ساتھ کرو. اسلام ہمیں اسی بات کا جو ہے وہ درس دیتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی جبہ مبارکہ زیب تن فرماتا. ایک مرتبہ اپنے مرید سے فرمایا جاؤ ایسا کپڑا لاؤ جو ایک دینار کا ہو، ایک گز، ایک دینار. اس وقت دینار بہت مہنگا تھا، یعنی آج کے دور میں اگر میں سمجھانے کے لیے کہوں 10,000 روپے گز ایک کپڑا لے کر کے، ایک گز 10,000 روپے. اب حضور غوث پاک درمیانی قد، خوبصورت سے انسان، جسم بھی بھرا ہوا، اگر جبہ بنائیں تو 5 سے 6 گز کپڑا چاہیے، 60,000 روپے تو ویسے ہی ہو گئے. لیکن قادم گیا دکان پہ، کپڑا اسے مل گیا ایک دکان والے، پسند آ گیا، ہاں یہ ہمارے مرشد پہنیں گے تو بہت اچھے لگیں گے. کتنے کا؟ کیا اتنے کا؟ دکھاؤ وہ کپڑا جو ایک دینار کا ایک گز ہو. وہ کہنے لگا یہ کپڑے تو بادشاہ پہنتے ہیں، یہ کپڑا پہنے گا کون؟ کہا ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی پہنے گا۔ اب اس دکاندار نے دل میں کہا یار جب علماء اور مشائخ ایسا لباس پہنے جو بادشاہ پہنے، ان کے لیے تو ضروری نہیں، انہوں تو فقیر ہونا چاہیے۔ یعنی لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ بس کپڑا ہو تو پیمن لگے ہونے چاہیے، لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، ایسے کپڑے پہنیں گے قیمتی، ایسا جوبا۔ اس کے دل میں غلط خیالات آنے لگ گئے، کپڑا اس نے دے دیا، حضور غوث پاک نے سلوا بھی لیا پہن لیا۔ ادھر کہتے ہیں کہ اس دکاندار کے پیر میں کوئی کیل چبھ گئی، کوئی کانٹا چبھ گیا، اور اس کانٹے نے کینسر کی صورت اختیار کر لی۔ لاکھ علاج کرایا وہ ٹھیک ہو کے نہیں دے رہا۔ کسی نے کہا بڑے بڑے طبیب کو تم نے دکھا دیا، ایک بار عبد القادر جیلانی کے پاس چلے جاؤ، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں پہ رہتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے پاس آ گیا، محفل میں موجود، فرمایا کیا معاملہ؟ کہا حضرت یہ معاملہ ہے، یہ کانٹا چبھ گیا ہے اور یہ زخم بڑھتا جا رہا ہے، آپ میرا پاؤں دیکھ لے۔ اب غوث پاک تو دکان پہ نہیں گئے، اس نے جو سوچا تھا دل میں سوچا تھا، مرید کو بھی نہیں پتا تھا۔ اب غوث پاک اس سے گفتگو کرتے ہیں، فرمانے لگے میری خواہش نہیں تھی کہ میں ایسا کپڑا پہنوں جو ایک دینار کا ایک گز ہو، میرے رب نے مجھ سے فرمایا، میں نے نہیں چاہا، میرے رب نے کہا عبد القادر ایسا لباس پہنو جو ایک درہم کا ایک گز، ایک دینار کا ایک گز ہو۔ تم نے دل میں غلط غلط خیالات پیدا کر لیے، بدگمانیاں پیدا کر لی۔ عبد القادر جب یہ لباس پہنیں گے تو بادشاہ کیا پہنیں گے، یہی سوچا تھا نا تم نے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا سنو، اب جو جملے ہیں وہ بڑے رلا دینے والے جملے ہیں، اگر آپ گہرائی میں جا کے سوچیں گے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اس کپڑے کو، ایک دینار کا یہ کپڑے کو تم سمجھتے ہو؟ یہ میرے نزدیک کفن کی حیثیت رکھتا ہے، میں نے ہزار موت کے بعد یہ کپڑا پہنا ہے، ہزار موت کے بعد میں نے یہ کپڑا پہنا ہے، یہ مردوں کا کفن ہے اور کفن ہمیشہ خوشنما ہونا چاہیے۔ تم کیا بادشاہ تو پہنتے ہیں جو سمجھ کے پہنتے ہیں، ہمارے نزدیک تو یہ کفن ہے اور کفن خوشنما ہونا چاہیے۔ ہزار موتیں مجھے ملی ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر کے مجھے یہ کپڑا ملا، اللہ اکبر۔ پھر اس کے پاؤں پہ دم کیا، وہ کہتا ہے پاؤں بالکل صحیح و سلامت ہو گیا، کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ خوبصورت لباس زیب تن فرماتے، محفل میں جلوہ گر ہوتے، مجمع سارا محفل میں بیٹھا ہوا، خطبہ ارشاد فرماتے، دو مرتبہ خطبہ شروع کرتے ہوئے فرماتے الحمدللہ الحمدللہ، پہلی بار جب الحمدللہ فرماتے محفل پہ سکوت طاری ہوئی، دوسری بار جب الحمدللہ فرماتے دنیا کے ہر اولیاء، دنیا کے جتنے اولیاء جتنے ولی ہیں کش کے ذریعے سے پہچان جاتے، عبد القادر نے بغداد میں بات شروع فرما دیا، سب متوجہ ہو جاتے، حضور غوث اعظم باز فرماتے، اللہ اکبر۔ دوران باز کسی کو پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی، کسی کے منہ میں تھوک نہیں آتا، کسی کے گلے کے اندر کھنگار نہیں آتی، اور حضور غوث پاک کی یہ شان کہ دن ہو رات ہو کبھی گفتگو فرما رہے ہو، ایک مکھی بھی حضور غوث پاک کے لباس میں نہیں بیٹھتی، حضور غوث پاک گفتگو فرماتے۔ ایک دن گفتگو فرما رہا، رات کا وقت، بادشاہ محل میں سویا ہوا، چھینک آئی حضور غوث پاک، الحمدللہ کہا، مجمع میں یرحمک اللہ کہا، آواز ایسی بلند ہو گئی بادشاہ اٹھ کے بیٹھ گیا بستر پہ، اپنے وزیروں مشیروں سے کہنے لگا یہ گونج یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ کہا اطمینان سے سو جا، کچھ نہیں ہوا، حضور غوث پاک کو چھینک آئی ہے تو ان کے مریدوں نے چھینک کا جواب دیا۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور بے شمار لوگ جب گفتگو فرماتے سچی توبہ کرتے، تھاڑے مار مار کے روتے، اور کبھی اگر موت پہ گفتگو کرتے، اوہو حضور غوث پاک موت پہ گفتگو فرما رہے ہیں، جو گناہگار ہوتے تھاڑے مار مار کے اتنا روتے کہ کئی جنازے اس وقت محفل میں اٹھا کرتے، لوگ مر جاتے حضور غوث پاک کی تقریر سنتے ہوئے۔ اور دوران تقریر بے شمار لوگ آتے اسلام قبول کرتے، ایک دن درس دے رہے، دوران درس ایک شخص آ گیا تقریر فرما رہے، عبد القادر جیلانی، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، عالم دین تھے، درس دینا روک دیا، فرمایا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ ذہن میں رکھو، کوئی کافر کسی مسلمان کے پاس آئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور مسلمان اسے تاخیر کرائے، بیٹھو مولوی صاحب آئیں گے، ابھی مسجد کھلے گی، چائے پیو، کیا ہوا کہ تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ علماء فرماتے یہ مسلمان کافر ہو جائے گا، اس نے اسے کلمہ پڑھانے میں تاخیر کیوں کی، دیر کیوں کی؟ اگر اس عرصے میں یہ مر گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ عالم دین تھے، مسئلے سمجھتے تھے، اور مسئلے ایسے سمجھتے تھے، ایسے فتوے دیے، علماء دنگ ہو۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے قسم کھائی، میں اپنی عبادت میں منفرد ہوں گا، میں ایسی عبادت کروں گا کہ اپنی عبادت میں منفرد ہوں گا، کیا مطلب؟ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں عبادت کر رہا ہوں گا، اس وقت پوری دنیا میں کوئی مسلمان وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا۔ اور کہنے لگا اگر ایسی عبادت نہیں کر سکا، میری بیوی کو تین طلاق۔ اللہ، اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا، بیوی جب ہاتھ سے نکلتی ہوئی دکھائی دی، اب پریشان، اب بھاگ رہے مولویوں کے پاس، بے شمار لوگ آتے ہیں، طلاق دے دی، غصے میں دے دی، کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ شاہ صاحب بیوی پریگنٹ ہے، کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ سارا معاملہ بگاڑنے کے بعد پھر آتے ہیں، اب ہوش آتا ہے، اچھا پھر مسئلے کس سے پوچھتے؟ پان والے سے، گنے کا شربت بیچنے والے سے، کپڑا بیچنے والے سے، کیا کریں؟ بیوی کو طلاق دے دیں، وہ کہتا ہے دس مرغی صدقہ کر دو، واپس بیوی نکاح میں آ جائے، اتنا یہ کر دو، یہ ہو جائے۔ بھائی یہ دین کے مسئلے تو علماء بتائیں گے، ان کے پاس آ۔ اچھا پھر احناف، ہم تو حنفی لوگ ہیں، ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ طلاق ہو گئی، پھر یہاں سے بھاگتے ہیں، سنی ہونے کے باوجود یہ غیر مقلدوں کے پاس بھاگتے ہیں، اہل حدیث کے پاس، وہ کہتے ہیں نہیں، ان کی عجب منطق ہے، وہ کہتے ہیں جب کسی نے ایک وقت میں تین طلاق دی تو تین نہیں ہوتی، ایک ہوتی۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں اس بے وقوف کو لاؤ بندہ روڈ پر، اس کو نو مرتبہ جوتے مارو، کوئی کہے گا تین مرتبہ مارے؟ نو مرتبہ ہی مارے ہیں، مگر ان کی عجیب منطق ہے۔ پھر اہل حدیث ہو جاتے، اپنا مذہب چھوڑ دیتے، اپنا دین چھوڑ دیتے۔ اور یاد رکھو، جب تم اہل سنت ہو، میری بات غور سے سن لو، دماغ میں بٹھا لو، اہل سنت ہو، اہل سنت کو چھوڑ کر کسی اور مسلک کی طرف گئے، اس سوچ لینا وقت آخر کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یہ اکابر علماء نے کہا ہے، پھر کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے کا معاملہ کرتے ہیں، اب یہ بیوی جب ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دی، اب دوڑا علماء کرام کی طرف، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں؟ اب علماء بھی حیران کہ یہ کہتا ہے، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ کسی شخص نے یہ قسم اٹھائی کہ وہ ایسی عبادت کرے گا جس وقت وہ عبادت کر رہا ہوگا دنیا میں کوئی اور مسلمان وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا، اگر وہ نہیں کر سکا تو اس کی بیوی کو تین طلاق۔ علماء پریشان ہو گئے، صاحب سی بات ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرا بھی نماز پڑھ، یہ سنتیں پڑھ رہا ہے دوسرا بھی سنتیں پڑھ رہا ہوگا دنیا میں، یہ نوافل پڑھ رہا ہے دوسرا بھی نوافل پڑھ رہا ہوگا، اچھا یہ روزے رکھتا ہے کیا دنیا میں کوئی اور مسلمان روزہ نہیں رکھا ہوگا؟ رکھا ہوگا۔ علماء نے کہا طلاق ہو جائے، کسی نے کہا یار سارے مولویوں سے پوچھ لیا، عبد القادر جیلانی کے پاس بھی چلے جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو اولیاء کی زندگی ہوتی ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں تھا، انہوں نے تو علم پڑھا ہی نہیں، انہوں نے تو کچھ سمجھا ہی نہیں، لیکن بہت ساری چیزیں آپ کو ان کے پاس ملیں گی، دوسروں کے پاس نہیں ملیں گی، یہ اپنی آنکھوں اور ان کے ساری کے اندر زندگی گزارتے ہیں، تو لوگ کچھ کا کچھ انہیں سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آ گیا مسئلہ غوث پاک کے پاس، غوث پاک نے دیکھا، مسکرایا، فرمایا علماء کیا کہتے ہیں؟ حضور علماء کہتے ہیں طلاق ہو جائے گی۔ فرمایا ایک طریقہ ہے، تمہاری بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ کیا طریقہ ہے؟ سارے علماء آگے، یہ تو کتابیں پڑھی انہوں نے بڑی بڑی، مگر غوث پاک نے تو پڑھا ہی پیارے مصطفیٰ سے، پڑھا ہی غوث اعظم سے، پڑھا ہی علی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے۔ اللہ اکبر، آگے سارے، جی حضرت کیا طریقہ ہے کہ اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے؟ فرمایا دیکھو، اس نے کہا نا ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت کر رہا ہوگا دوسرا کوئی اور مسلمان عبادت نہیں کر رہا ہوگا، اگر نہیں کر سکا تو اس نے کہا اس کی بیوی کو تین طلاق۔ ہاں، اسے لے جاؤ سیدھا کعبہ شریف، بیت اللہ کے سامنے لے جاؤ، جتنے لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں نا ان سے کہو تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ, اور اس سے کہو کہ جلدی جلدی اپنے سات چکر پورا کر لے. یہ وہ عبادت ہے کہ جب یہ کر رہا ہوگا دنیا میں کوئی مسلمان نہیں کر رہا ہوگا. اللہ اکبر, غور فرمایا آپ نے, غوث پاک کا تو علم. اللہ اکبر, اب یہ سنان آ گیا. اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, درس دینا روک دیا. فرمایا پڑھو کلمہ, کلمہ پڑھا. اب اس کی طرف متوجہ ہو, فرمایا کیا نام ہے؟ سنان. کہاں کے رہنے والے؟ یمن کا رہنے والا. اتنے بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے آئے, کیا وجہ ہوئی؟ کہا حضرت بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ اسلام قبول کروں گا, لیکن دل میں یہ خواہش بھی تھی کہ اس زمین پہ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اور نیک مسلمان ہوگا اس کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کروں گا. فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لے آئے اور مجھ سے فرمانے لگے, سنان اسلام قبول کرنا ہے, سیدھا بغداد چلے جا, عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر لے. تو حضرت میں آ گیا اور میں نے یہاں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. تو حضور غوث پاک نے اپنے دور میں دین کی بہت خدمت کی, دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا, اور سلسلہ قادری جو حضور غوث پاک سے شروع ہوتا تھا, اور حضور غوث پاک نے اس میں ایک جان اور ایک طاقت پیدا کر دی, سلسلہ قادریت کو آگے بڑھایا. پھر ایک وقت آیا کہ لوگ سلسلہ قادری کو پہچانتے بہت مشکل سے تھے. اس سلسلہ قادریت کو اگر دوبارہ کسی نے زندہ کیا ہے تو وہ میرے امام اعلی حضرت امام احمد رضا ہے. انہوں نے زندہ کیا, ان کے شہزادوں نے زندہ کیا, اور آج آپ دیکھنے کے سلسلہ قادریہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آگے بڑھتا رہے گا. جتنے سلسلے ہیں ہمارے, قادری ہیں, چشتی ہیں, سوروردی ہیں, نقشبندی ہیں, سب میری جان سے زیادہ عظیم. سب کی عزت ہمیں کرنی چاہیے, اور سب کے جو اکابر مرشدان گرامی ہیں سب کی عزت کرنی چاہیے. اللہ ان سب بزرگوں کے مزار پہ رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.